بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا آدمی بہت سی چیزیں پڑھتا ہے لیکن کچھ یاد نہیں رہتا, یہ ہم سب کے لیے پریشانی کی بات ہوتی ہے. مطالعہ کرتے ہیں یاد ہی نہیں رہتا. فرمایا آدمی بہت سی چیزیں پڑھتا ہے لیکن کچھ یاد نہیں رہتا. اکثر لوگوں کو اس کی شکایت ہوتی ہے, تو فرمانے لگے کوئی بھی مطالعہ ضائع نہیں ہوتا. آپ نے پورے ہفتے کیا کھایا؟ یاد نہیں, لیکن اس کھائے ہوئے کی طاقت آپ کے جسم میں موجود ہے, وہ توانائی آپ کی آنکھوں میں بھی ہے, آپ کے دماغ میں بھی آئی, آپ کے اعصاب میں بھی آئی. یاد تو نہیں کھایا کیا آپ نے, توانائی موجود ہے اس کی. فرمایا کوئی بھی مطالعہ ضائع نہیں جاتا. آدمی سمجھتا ہے کچھ فائدہ نہیں ہوا, لیکن دراصل بڑا فائدہ ہوتا ہے. وہ چیز ذہن کے کسی خانے میں جمع ہو جاتی ہے اور موقع پہ یاد بھی آ جاتی ہے. مشورے کے موقع پہ, تحریر کے موقع پہ, تقریر کے موقع پہ, جو آدمی کثرت سے مطالعہ کرتا ہے اور مثبت مطالعہ کرتا ہے تو وہ 20 سال کی عمر کا ہوتا ہے, 60 سال کا لگتا ہے. اس کی رائے میں وزن آ جاتا ہے, اس کی گفتگو میں تجربہ, وزی رائے بن جاتا ہے, اس کی تحریر پرانے بزرگوں کی لگتی ہے. یوں لگتا ہے دنیا دیکھی ہے اس نے, حالانکہ اس نے صرف کتب خانہ دیکھا ہوتا ہے. تو مطالعہ ضائع نہیں ہوتا. آدمی سمجھتا ہے کچھ فائدہ نہیں ہوا, لیکن دراصل بڑا فائدہ ہوتا ہے. وہ چیز ذہن کے کسی خانے میں جمع ہو جاتی ہے اور موقع پہ یاد آ جاتی ہے. اس وقت آپ کو تعجب ہوتا ہے اور پڑی ہوئی چیز کی قدر آتی ہے. مطالعہ ذہن کو غذا پہنچاتا ہے, بلکہ اس میں خون پیدا کرتا ہے. چاہے ایک حرف یاد نہ ہو, جس طرح غذا سے خون بنتا ہے, چاہے اس کا احساس نہ ہو, اسی طرح مطالعے سے بھی خون بنتا ہے. پھر فرمایا ہم ایک نفسیاتی بات بتا رہے ہیں کہ ہر مطالعے کا فائدہ ہوتا ہے, کوئی پڑھی ہوئی چیز بیکار نہیں ہوتی, آپ کو یاد رہے یا نہ رہے. ذہن میں بس اوقات چوری کر لیتا ہے اور چھپا کے رکھتا ہے اور موقع پہ وہ بات نکالتا ہے. امیر البیان شکیب ارسلان نے لکھا من قرأ شیئاً, جس شخص نے بھی کچھ پڑھا اور کوئی بات پڑھ لی, اس نے اس کو اپنا غلام بنا لیا اور وہ اس کا مستحق ہو گیا, جب چاہے گا اس سے کام لے لے گا. جو پڑھا اس کو اس نے قید کر لیا اور جب چاہے گا اس سے کام لے لے گا. ہم نے پہلے بہت سی چیزیں پڑھی, جب مادہ خسرہ لکھنے بیٹھے تو ذہن سے چیزیں امڑنے لگی. بہت پہلے پڑھی تھی, لیکن جب تحریر کا موقع آیا تو وہ قلم پہ آنے لگ گئی, وہ چیزیں امڑنے لگی. دریافت کیا گیا کہ عرب ممالک میں دینی اہمیت اور غیرت کی کمی کی کیا وجہ ہے؟ ایسا لگا ٹھنڈے ہوئے, کوئی گرمی نہیں ہوا, کوئی تحریک نہیں اٹھتی, کہیں خلاف اسلام بات پر جذبات کا اظہار نہیں ہوتا. فرما ایک تو یہ کہ وہاں تزکیہ اور سلوک کا وہ طریقہ نہیں رہا جو یہاں تھا, تصوف کے سلاسل نہیں رہے جس کا عوام پر ایک اثر تھا جو ان میں دینی غیرت اور اخلاقی بلندی اور شریعت کا احترام پیدا کرتے تھے. ایک تو اس چیز کی کمی, دوسرے مغربی تہذیب کا اثر. مغربی مفکرین نے بڑی دانشمندی کے ساتھ عرب ممالک پر اپنا اثر ڈالا. انہوں نے صحیح سوچا کہ جب عرب ممالک دین سے دور ہوں گے تو سارے مسلمانوں کا دین سے رشتہ کمزور ہو جائے گا. پھر یہاں سے جیسے آزادی کی تحریکات اٹھی جس سے عام پیمانے پر مغربی تہذیب سے نفرت پیدا ہو گئی تھی, سرے بازار ولایتی کپڑوں کو جمع کر کے آگ لگا دی جاتی تھی اور ان کی چیزوں کو روند دیا جاتا تھا. پھر وہ واقعہ سنایا کہ ایسا کسی رشتہ دار کا ان کا کوئی تمغہ ملا تھا مگر انگریزوں کی نفرت میں اس کو وہ پیروں سے روندتے تھے. عرب ممالک میں ایسی کوئی تحریک نہیں پیدا ہوئی جس سے مغربی تہذیب سے جذباتی طور پر نفرت ہو جاتی. آزادی کی تحریک کا ایک بڑا فائدہ یہاں بھی ہوا کہ مغربی تہذیب سے طبی طور پر نفرت ہو گئی. تو اس درجے کی محنت نہیں, اس لیے اب عرب ممالک میں آپ جائیں گے بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے. اردن ہے, تیونس ہے اور الجزائر ہیں اور کئی سارے ممالک ہیں جہاں کسی طرح بھی نہیں لگتا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے. ایک ایسی بات جو ہم نے بتائی جو بالکل انکشاف تھا کہ بہت سے لوگ اس سے ناواقف تھے, وہ یہ کہ جب سر سید نے جب تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا تو لا محالہ اس میں ختم نبوت کی باتیں بھی آ جاتی. تو گورنر جنرل نے سر سید کو خط لکھا کہ قادیانیوں کے بارے میں ان کی مخالفت میں کچھ نہ لکھنا, یہ ہمارے مفاد میں ہے. یہ خط مسلم یونیورسٹی کے لائبریری میں محفوظ تھا, ہم نے دیکھا تھا. اب دوبارہ ہم نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ موجود نہیں, ضائع کر دیا گیا. اس وقت وہاں گورنر جنرل انگریز تھا تو اس نے سر سید کی طرف لکھا کہ خیال کرنا کہ ہمارے لوگ ہیں, ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں لکھنا جس سے ان کی شان میں گستاخی ہو جائے. قادیانیت کی حقیقت یہی تھی, ہم نے وہ بات کہی جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ دین اور شریعت کی بقا کتاب و سنت سے ہے مگر امت کی بقا ختم نبوت کے عقیدے سے. یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہی ہے جس سے امت میں وحدت ہے, اور جب یہ عقیدہ ختم ہو جائے گا امت کی بقا ختم ہو جائے گی, امت امت ایک امت نہیں رہے گی. ہم نے قادیانیت کی حقیقت بتائی کہ جب انگریزوں نے مسلمانوں میں جذبہ جہاد دیکھا اور ان کو اپنی حکومت سے خوف محسوس ہونے لگا تو انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرے. ہر دور میں دشمن کی یہی سازش ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں انتشار رہے اور مسلمان تقسیم رہے اور مسلمانوں میں آپس میں نفرت میں رہے. غیر محسوس انداز میں مسلمانوں کی صفوں میں ایسے لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں, تیار کیے جاتے ہیں جو مذہب کے نام پر غلط نظریات کی بنیاد پر اور بس اوقات زبان کے نام پر, رنگ کے نام پر اور علاقوں کے نام پر مسلمانوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں. اور اس وحدت اسلامی اور ملت اسلامی کے خلاف اور امت مسلمہ کے خلاف اور اس کی وحدت کے خلاف یہ سازش جاری رہتی. تو اس وقت بھی انگریز کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ تو ہمارے لیے خطرہ ہیں تو اس غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرے. خود اس نے صاف اعتراف کیا کہ میں برطانیہ کا خود کاشتہ پودا ہوں. اپنی کتابوں میں نے اور میرے خاندان نے 50 سال برطانوی حکومت کی تائید میں کام کیا. مستشرقین کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں شک پیدا کر دینا. یہ اندر سے مسلمان نہیں ہوتے, روح مسلمانوں کا اختیار کرتے ہیں اور مسلمانوں کا خوب لٹریچر کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے نفسیات کا جائزہ بھی لیتے ہیں اور پھر اس انداز سے مسلمان معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے اندر احترام اور لوگوں کے دلوں میں ان کا تفوق اور عظمت بیٹھی ہوتی. اس کا سہارا لے کر مسلمان نسل میں یہ شک پیدا کر دیتے ہیں, دینی عقائد میں, دینی نظریات میں, دینی احکام میں شک پیدا کر دیتے ہیں. اور ظاہر ہے جب شک پیدا ہو گیا تو ایمان تو یقین کا نام ہے, ایمان تو سوفی اعتماد کا نام ہے. تو یہ مستشرقین کا کام ہوتا ہے. ان کو دراصل حکومت برطانیہ کی پشت پناہی حاصل تھی اور ذہن اور دماغ کو مستخر کرنے کا کام یہ کرتے تھے اور ملک کو مستخر کرتے تھے. یہ قلم بردار تھے, علم بردار, علم بردار تھے. ٹھیک ہے, تحریر, معلومات, ان کی بڑی صلاحیت ہوتی تھی. اور اب بھی ایسی بہت ساری مخلوق تعلیمی اداروں میں, صحافت کے میدانوں میں, ذرائع ابلاغ میں, اعلام میں یہ بہت ساری مخلوق بیٹھی ہوتی ہے اور جس کا کام یہی ہوتا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت موجود ہو اور مختلف میدانوں کے اندر ہم اس کو, ان کا مقابلہ اور دین کا تحفظ اور دین کی حفاظت کر سکے. مجھے سب سے پہلے مولانا حالی سے بڑی مناسبت تھی شاعر کے لحاظ سے. ہندوستان میں اور بالخصوص اردو کے حلقے میں حالی کی اشعار بڑے مشہور تھے. شاید تو کتاب نہیں پڑھی گئی ہوگی, پھر مولا ظفر علی خان صاحب, پھر مولا احمد علی صاحب سے زیادہ ان کو پسند کرتے تھے مولا ظفر علی خان صاحب اور مولا احمد علی خان صاحب. ان کی بعض نظمیں مولوی اسماعیل میرٹھی کی سفینہ اردو وغیرہ میں پڑھی تھی. اس میں ایک نظم تھی, ابر تھا چھایا ہوا, فصل تھی برسات کی, تھی زمین پہنی ہوئی وردی ہری بنات کی. اس طرح زمیندار میں جس کو وہ نکالتے تھے اخبار کا نام ہے, سنڈے ایڈیشن میں پہلی صفحے پہ ان کی کوئی نہ کوئی نظم ضرور شائع ہوتی تھی. پھر اکبر اور آخر میں اقبال کو خوب پڑھا. تعجب ہوتا ہے, اکبر جو انگریزی داں تھے آل آباد میں جج تھے, مگر اس قدر مغربی تہذیب کے نقاد, تمام مشرقی ممالک میں کسی نے اکبر سے زیادہ مغربی تہذیب کا مذاق نہیں اڑایا. ان سے سخت کسی نے تنقید نہیں کی مگر ظرافت کے پردے میں, مگر ظرافت کے پردے میں ہنسی خوشی ہنساتی ہوئی. اللہ تعالی نے اکبر اور اقبال دونوں کو عالم عربی میں متعارف کرانے کی ہمیں سعادت دی. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. حالانکہ اکبر کے کلام کو عربی میں منتقل کرنا بڑا مشکل اور نازک کام تھا. پھر فرمایا, طنز اور ظرافت کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا سب سے مشکل کام ہے, پھر اکبر کے اس قسم کے کچھ اشعار پڑھے جو پہلے گزر چکے. لکھے گا کلک حسرت دنیا کی ہسٹری میں اندھیرا ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں. ٹھیک ہے ایک فن کی متعدد کتابیں پڑھنی چاہیے مگر جس کی بھی پڑھی جائے وہ متحد الخیال ہو, ان کا مذاق مزاج خیال ایک ہو. اور ایک ہی فن کی بہت ساری کتابیں پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں, سیرت کی کتاب پڑھ لی, کسی اور فن کی کتاب پڑھ لی, لیکن یہ دیکھا جائے کہ مصنف کا مزاج سب کا ایک جیسا ہو, متحد الخیال ہو. حضرت ابن مطالعہ قرآن کی بارے میں لکھا ایک فن کی ایک کتاب پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس فن کی متعدد کتابیں پڑھنی چاہیے, اس لیے کہ بسا اوقات غبی شخص ایک بات کو سمجھ لیتا ہے جو اچھوں کو سمجھ میں نہیں آتی, تو ہو سکتا ہے کسی اور کتاب میں اس فن کے متعلق ایسی بات اچھی ہو جو دوسرے کی سمجھ میں نہ آئی ہو. حالانکہ معمولی بات ہوتی ہے. اس کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا نظر حفیظ صاحب نے سوال کیا کہ یہ عام اصول ہے یا تفسیر کے ساتھ خاص ہے؟ فرمایا نہیں, یہ ایک عام بات ہے, جو بھی فن ہو اس کی متعدد کتابیں پڑھنی چاہیے, لیکن یہ ضروری ہے کہ متحد الفکر اور متحد الخیال لوگوں کی کتابیں پڑھے. مختلف الخیال اور متضاد فکر لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے الٹا اثر پڑتا ہے اور اس کا ذہن سلبی ہو جاتا ہے, اس کا ذہن سلبی ہو جاتا ہے. ایک فن کی متعدد کتابیں پڑھے مگر سب کے مصنفین ہم خیال ہوں, مثلا امام تیمیہ, ابن قیم, مجدد الفسانی, شاہ ولی اللہ, یہ سب تقریباً متحد الفکر ہیں جزوی فرق کے ساتھ. اسی طرح امام غزالی, ان سب کی بنیادی فکر ایک ہی ہے, لیکن اگر کوئی ان حضرات کی کتابوں کے ساتھ ابن عربی کو پڑھنا شروع کر دے تو اس کا ذہن الجھ کے رہ جائے گا. قاری پر مصنف کے خیالات اور افکار کا خواہ اثر ضرور پڑتا ہی ہے, اس وجہ سے صحیح العقیدہ لوگوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے. غالب مومن ذوق. کچھ دیر سکوت فرمائی, پھر فرمایا مولانا شمس الحق صاحب نے موضوع بدل کر کہا اردو شاعری میں غالب کا بہت ذکر آتا ہے لیکن ان کی شاعری میں کوئی پیغام نہیں معلوم ہوتا. حضرت نے فرمایا پیغام کیا ہوگا, وہ تو ایک غزل گو شاعر تھے, انہی کی یہ بات نہیں, اس زمانے کے شعراء میں کسی کے یہاں کوئی پیغام نہیں ملتا. ہاں مومن کے یہاں کچھ ملتا ہے, اس لیے کہ وہ سید صاحب کے مرید تھے اور حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں, کہ وہ صوفی منش اور صاحب قلب شاعر تھے. ذوق کو بھی مستثنی کیا جا سکتا ہے, وہ صحیح العقیدہ سنی شاعر تھے. مومن کا شعر ہے جس میں سید صاحب کا اثر نمایاں ہے, الہی مجھے بھی شہادت نصیب, یہ افضل ہے افضل عبادت نصیب. الہی مجھے بھی شہادت نصیب, یہ افضل سے افضل عبادت نصیب. ہمارے والد صاحب کی نانی سعید صاحب سے بیعت تھی, وہ جب والد صاحب کو بچپن میں سلاتی تھی تو یہ لوریاں دیتی تھی, الہی مجھے بھی شہادت نصیب, یہ افضل سے افضل عبادت نصیب. سنا بات, بچہ چھوٹا سا ہے اور اس کو لوریاں دے رہی ہے, سلا رہی ہے, اور سلاتے سلاتے کیا سبق پڑھا رہی ہے, شہادت سب سے افضل عبادت ہے. ہمارے والد صاحب کی نانی سید صاحب سے بیعت تھی, جب وہ والد صاحب کو بچپن میں سلاتی تھی, حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب, ان کی نانی جب سلاتی تھی تو یہ لوریاں دیتی تھی. لوری سمجھتے ہو, جب بچہ سو نہ رہا ہو, چھوٹا سا ہو, تو اس کو یوں یوں ہاتھ مارتے, تو لوریاں دیتی تھی. الہی مجھے بھی شہادت نصیب, یہ افضل سے افضل عبادت نصیب. اب تو ڈر لگتا ہے عورتوں کو اس بات ایسی بات ہو سکتی جی آج شہادت کیا باتیں کر رہا بھائی ڈر لگتا ہے عورتوں کو میٹھا میٹھا دین اچھا لگتا ہے غور کرنے کے بعد ہے عموماً ایسے موقع پہ عورتیں کہتی ہیں تیری عمر دراز ہو تجھے مال و دولت حاصل ہو راحت ملے یا تو درازی عمر کے بجائے جان چلی جانے کی دعائیں دے رہی ہیں یہاں تو بس یہ روٹی اچھی مل جائے گھر اچھی مل جائے کار اچھی مل جائے موبائل اچھا مل جائے اس سے آگے کچھ نہیں یہاں تو درازی عمر کے بجائے جان چلے جانے کی دعائیں دے رہی ہیں شہادت بھی تو یہی شہادت میں تو یہی تو ہوتا ہے جان ختم ہو جاتی ہے جب تک آخرت کی زندگی کا شوق نہیں پیدا ہوگا اور اس کی عظمت اہمیت سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک اس دنیاوی زندگی کی بیوقت ہی دل میں نہیں آئے گی اس سے زہد نصیب نہیں ہوگا اور جب تک یہ نہیں ہوگا سارے فیصلے ساری سمجھ ساری عقل ساری دانش سب غلط ہو جائے گی اصل چیز وہی ہے کہ یہ یقین آ جائے کہ یہ دنیا کچھ نہیں متاع قلیل ہے لا یغرنک دھوکہ نہ دے تمہیں زندگی ہوئے تو پھر وہ موت تھوڑی شہادت وہ تو ایک زندگی ہے اور اعلیٰ درجے کی زندگی ہے اور قابل رشک زندگی ہے اور جس آدمی کے ذہن میں یہی دنیا زندگی ہو تو اس کے لیے تو مرنا اوف اس کی تو کائنات ختم ہو گئی کیونکہ وہ سب کچھ پڑھا بھی اس کے لیے تھا سیکھا بھی اس لیے تھا جی اس لیے رہا ہے اور وہی ہاتھ سے نکل جائے اللہ ہمیں اس زندگی کا صحیح یقین نصیب فرما دے سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک